بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزء عن مكي التفسير لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كشرح كدرس جاريه آت كنسي اسمه سورة العلق كتفسير بيان كرته. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله تعالى كإرشاده: اقرأ باسم ربك الذي خلق. امر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو جمع ہوئے خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا. اقرأ ربك الأكرم، پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے بڑا کریم ہے. الذي علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، ہرگز نہیں، انسان اگر اپنے تئیں غنی یا بے پروا دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے. ان الى ربك الرجعى، بے شک اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. ارأيت الذي ينهى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا جو روکتا ہے. عبدا اذا صلى، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے. ارأيت ان كان على الهدى، بھلا دیکھو اگر یہ ہدایت پر ہوتا. او امر بالتقوى، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا. ارأيت ان كذب وتولى، بھلا دیکھے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. الم يعلم بان الله يرى، کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ اسے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ہرگز نہیں، اگر باز نہ آیا تو پیشانی سے پکڑ کر ہم ضرور گھسیٹیں گے. ناصية كاذبة خاطئة، کیسی پیشانی، جھوٹی گنہگار. فلیدعو نادیہ، تو وہ بلائے اپنی مجلس یا اپنے جتھے کو. سندعو الزبانیہ، ہم بلاتے ہیں زبانیہ کو، خاص فرشتے ہیں. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، نہیں نہیں، اس کی بات نہ مانو اور تو سجدہ کر اور نزدیک ہو جا. اس سورت کا یہ ترجمہ ہے، اور اس پہ سورت کی تفسیر کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو پہلے پانچ آیات ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں: هذه الآیات، یہ جو پانچ آیات ہیں، اول ما نزل على الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ پانچ آیات ہیں. من القرآن الکریم، قرآن مجید سے سب سے پہلی آیات نازل ہوئی، یہ پانچ آیات ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. نزلت علیہ وہو یتعبد فی غار حراء، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے غار حراء میں. اور عبادت سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یتعبد، یتحنث، کیونکہ وحی تو نازل نہیں ہوئی، تو یہاں پہ غور و فکر کرنا مراد ہے کہ غور و فکر کرتے اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، راستہ جاننے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ دور جاہلیت میں اسلام کے نور سے پہلے رب کو تو جانتے تھے کہ خالق ہے مالک ہے نا، اب یہ شک تو نہیں تھا کہ اللہ ہی خالق، وہ تو جانتے تھے، تو اب اسے کیا مراد ہے؟ اب صرف کہ عبادت کیسے کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا دور جہلیت میں بھی. اب دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت اپنے پیاروں کے فرماتا ہے. پورا جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، کبھی فحاشی نہیں کی، کبھی بد اخلاقی نہیں کی، کبھی زناکاری بدکاری نہیں کی زندگی میں، اور کبھی بھی شرک نہیں کیا زندگی میں. یعنی سردار قبیلہ ہے، شرک کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور لوگ دور دراز علاقے سے آتے طواف نہیں کرتے مگر قریش کی اجازت سے، جن کو اجازت دیتے کپڑے دے دیتے طواف کے لیے، جس کو اجازت نہ دیتے وہ طواف نہ کرتا، اگر کرنا چاہتا تو وہ برہنہ بدن طواف کرتا، مرد ہو یا عورت ہو. یعنی یہ مقام تھا قریش کا. اسی گھرانے میں سے ایک جوان ہے، بچپن میں کبھی سجدہ نہیں کیا کسی بت کو، کوئی فحاشی کا ارتکاب نہیں کیا، جوانی میں بھی نہیں کیا، اور بعد میں تو جب وحی نازل ہوئی، سب سے عظیم انسان اس دنیا پہ اگر اس دنیا پہ کسی نے قدم رکھا ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعبد سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ عبادت تو نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں عبادت کیا کرنی، توحید کیا ہے، ابھی وحی کے منتظر ہیں. تو عبادت سے مراد یہ ہے غور و فکر کرنا کہ کس طریقے سے اس رب کی عبادت کی جائے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الضحیٰ میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ضال گمراہ، گمراہ تو نہیں تھے، گمراہ تب ہوتا ہے انسان جب حق راستہ پتہ چل جائے پھر اسے ہٹ جاتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے نا. اب راہ راست تو ہے ہی نہیں، اب اس راہ راست کی تلاش میں غور و فکر کرتے کہ کون سا راہ راست مجھے رب تک پہنچا دے، وہ کیا ذریعہ. یہ تو میری قوم غلط کرتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، باپ جو ہے قوم کا سردار ہے اور بتوں کی پروٹیکشن کے لیے پوری ٹیم تیار کی ہوئی، پوری فورس ہے کہ خبردار کوئی ہاتھ ہی لگائے گا، بیٹے نے بت توڑ دیے سارے سبحان اللہ. اور انہیں کی نسل، انہیں کی اولاد میں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیارے محسوس سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعبد سے مراد یہاں پہ غور و فکر کرنا ہے. فی غار حرا، غار حرا میں، وکان رسول اللہ علیہ وسلم اول ما بدا الوحی انہ یرا رؤیا فی المنام فتأتی مثل فلق الصبح، سچا خواب دیکھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فلق الصبح جیسے صبح کی روشنی سب کچھ چیز کو یعنی عیاں کر دے تو واضح کر دیتی ہے، تو سچے خواب ایسا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اندھیرے میں کچھ نظر تو نہیں آتی نا، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، جو ہی صبح سورج نکلتا ہے تو جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی نا صاف، پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو سورج کی روشنی سے سب جو ہے واضح ہو جاتا ہے. تو سچے خواب ایسے تھے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھا کرتے تھے شروع میں، وحی نازل ہونے سے پہلے. ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ سچے خوابوں سے ہوئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی یحدث ما یصدق هذه الرؤیا، وہی چیز ہوتا جو اس خواب کی تصدیق کرتی. واول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الاول فبقي سته اشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيء مثل فلق الصبح. تو ربیع الاول کو سب سے پہلے دیکھا، سچے خواب کی ابتدا ہوئی، چھ مہینے تک سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا. جو خواب میں دیکھ صبح وہی ہوتا، خواب میں دیکھتے صبح وہی کچھ ہوتا مثل فلق الصبح. وفی رمضان، رمضان کے مہینے میں نزل الوحی، سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی، الذي في اليقظة، جو بیداری کی حالت میں تھے، خواب نہیں تھا اب، ابھی تو پہلے تو خواب تھے، اب حقیقت میں بیداری کی حالت میں جو ہے وحی نازل ہوئی ہے. والمدة بين ربيع الأول ورمضان ستة أشهر، ربيع الأول سے رمضان تک جو مدت ہے، جو وقت ہے، وہ چھ مہینوں کا ہے. وزمن الوحي 23 سنة، وحی کا جو مکمل جو مدت ہے کتنی ہے؟ 23 سال. ولهذا جاء في الحديث، اس حدیث میں آیا ہے، أن رؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، کہ سچا خواب جو ہے وہ نبوت کے 40 حصے میں سے ایک حصہ ہے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. ولما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب اليه الخلاء، جب سچے خواب دیکھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلوت کو پسند کرنا شروع کیا، خلوت کو پسند کرنا، علیحدگی اختیار کر لی، اپنے قوم سے چلے جاتے دور، اس ماحول سے چلے جاتے جس میں شرک بدعت اور خرافات ہیں، کہیں پر کوئی خیر تو نہیں ہے نا، ہر طرف پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، کہیں پہ شرک کی ظلمت ہے، کہیں پہ بدعات ہیں، خرافات ہیں یا فحاشی ہے، ہر طرف سے فساد ہی فساد ہے۔ تو جب سچے خواب کا سلسلہ شروع ہوا تو اپنے آپ کو الگ کر لیا، دوری اختیار کر لی اس معاشرے سے، یعنی ان یخلو بنفسی وتعبد وابتعد عن هذا مجتمع الجاہلی، اس جاہلیت کے معاشرے سے دوری اختیار کر لی۔ فرأى علیہ الصلوۃ والسلام ان احسن ما یخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، تو کہا مکہ کے شہر میں دیکھا کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ اس یعنی اس برے معاشرے سے دور اختیار کر سکتے، تو غار حرا جو ہے، جو جبل حرا میں غار ہے، اس پہاڑ میں چلے گئے اور وہاں پہ رہتے۔ وہ غار فی قمت الجبل، یہ غار حرا جو ہے، اصل جو پہاڑ ہے اس میں ایک غار ہے جو اس کی چوٹی پر ہے، قمت چوٹی کو کہتے ہیں۔ لیکن یصعد الیہ انسان القی الا بمشقت، طاقتور انسان بڑی مشقت سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ فکان صعده علیہ الصلوۃ والسلام وتحنث يتعبد الله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف جاتے اور وہاں پر غور و فکر کرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کئی راتوں میں، ذوات العدد یعنی ایک رات کا نہیں، تو یہ سلسلہ جاری ہوا اور کئی راتوں میں جاتے رہے۔ ومعه زاد اخذ يتزود به من طعام وشراب، اور کوئی توشہ بھی لے کے جاتے کھانے پینے کے لیے، کچھ وہاں پہ زیادہ وقت گزارتے تھے۔ الى ان نزل علیہ الوحی ثم ينزل ويتزود المثل من اهلی، پھر جب وہ کھانے پینے چیزیں ختم ہو جاتی تو واپس گھر لوٹتے اور واپس پھر دوبارہ لے کے چلے جاتے۔ ويرجع تحنث لله عز وجل، اور واپس جا کے پھر وہی سلسلہ جاری ہوتا عبادت کا اور تحنث کا۔ الى ان نزل علیہ الوحی، یہاں تک وحی نازل ہوئی، وہ فی هذا الغار، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں تھے۔ اتاه جبريل عليه الصلاه والسلام وامره ان يقرا، جبريل عليه الصلاه والسلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ حکم دیا ان يقرا کے پڑھے۔ فقال ما انا بقارئ، ما انا بقارئ کے دو معنی ہیں، میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، دونوں لفظ جملہ یہی ہے، ما انا بقارئ، ومعنى ما انا بقاري ليس يعني لست من ذوي القراءه، میں پڑھ لکھا نہیں ہوں اس لیے میں پڑھ سکتا نہیں ہوں۔ وليس مراده المعصيه لامر جبريل، معصيه نہیں تھی کہ میں نہیں پڑھتا، مطلب میں نہیں پڑھتا، پڑھو میں نہیں پڑھتا، یہ معصیت ہے کہ نہیں، تو میں ایسا مراد نہیں ہے، میں نہیں پڑھنے سے مراد، ما انا بقاري سے مراد یہ ہے کہ میں پڑھ لکھا نہیں ہوں اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، اور دونوں میں فرق ہے۔ لكن لا يستطيع، استطاعت نہیں پڑھنے کی، ليس من ذوي القراءة، کیونکہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اذ انه صلی اللہ علیہ وسلم كان امیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ قال اللہ تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فآمنوا باللہ ورسول نبی الامی، ایمان اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی، جو امی نبی ہیں۔ سورۃ الاخرۃ، سورۃ عرفۃ نمبر 58۔ وقال تعالى، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذي بعث في الامين رسولا منهم، اس نے ہی مبعوث فرمایا امیوں میں، انہی میں سے ایک رسول۔ الاخرۃ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ فكان لا يقرا ولا يكتب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ وهذا من حکمت اللہ، اللہ تعالیٰ حکمت میں سے ہے، انه لا يقرا ولا يكتب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، حتى تتبين حاجته وضرورته الى هذه الرساله، تو پہلے یہ حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو اس رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشد ضرورت تھی، کہ غار میں کیوں جاتے تھے، علم کے نور کے لیے، کہیں سے کوئی علم کو پتہ چل جائے، تو جب ضرورت تھی، اگر کہیں سے کوئی علم پہلے سے ہوتا تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، چاہت اتنی نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے سے علم موجود ہے، لیکن جب انسان پڑھے لکھے ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ چاہت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ حکمت ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه، دوسرا یہ بھی فائدہ ہے اس میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے جائیں گے تو کوئی شک نہیں کر سکے گا، یہ نہیں کہے گا پہلے سے کوئی خبر ہوگی کہیں سے، کوئی پہلے پڑھا لکھا تھا تو کوئی اور نئی چیز پڑھ لی ہوگی، کسی اور کتاب کو پڑھ لیا ہوگا تو وہاں سے لے کے آئے، تو یقیناً پتہ چلے گا نئی خبر جو ہے یہ کوئی سچ اور حق بات ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. وقد اشار اللہ الی ہذہ فی قولہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وما کنت تتلو من قبل من کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ کر نہیں سناتے تھے، یعنی قرآن مجید سے پہلے، ولا تخطه بیمینک، نہ ہی آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اذ الارتاب المبطلون، تو اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل جو ہے وہ شک اور شک و شبہات میں پڑ جاتے. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 48. قال له ما انا بقارئ، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی پڑھ نہیں سکتا ہوں. فغطه مرتين وثلاثا، تو آپ سینے سے لگائے دو یا تین مرتبہ زور سے. ثم قال له، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ پانچ آیتیں، خمس آیات نزلت، یہ پانچ آیتیں نازل ہوئیں. فرجع بها نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرجو فؤاده من الخوف والفزع حتى اتى الى خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو آپ وسلم نے جب یہ سنا اور پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے یعنی کافی گھبراہٹ اور خوف کی حالت تھی، اور یعنی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور واپس لوٹے اپنی اہلیہ کی طرف، سید خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف. وحدیث الوحی و ابتداء موجود فی اول صحیح بخاری، یہ حدیث جو ہے پہلی وحی کی اور اس کی ابتداء جو ہے وہ صحیح بخاری کی شروع میں موجود ہے. صحیح بخاری میں سب سے پہلا باب کون سا ہے؟ کتاب الوحی، بدء الوحی، یہی ہے سب سے پہلے، بدء الوحی سب سے پہلے حدیث. تو وحی سے کیا تعلق ہے؟ یہ عالم کا علم ہوتا ہے. صحیح بخاری جامع کتاب ہے. عبادت کی دو کیا کون سی شرطیں، عبادت کی دو شرطیں کون سی ہیں؟ اخلاص اور اتباع. دیکھیں ابتداء کس چیز سے ہوئی؟ اخلاص سے ہوئی ہے. اگر توحید کا علم بھی حاصل کرنا ہے، الگ معرفت کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اگر وحی کی بات بھی کرنی ہے، قرآن سنت کی بات بھی کرنی ہے، تو اخلاص سب سے پہلے ہے. یہ علم ہوتا ہے. اس لیے اور امام بخاری کی یعنی طریقے کو کئی اور علماء نے بھی لیا ہے، اپنی کتاب کی ابتداء چاہے چھوٹی بھی ہو کس چیز، کس حدیث سے کی؟ اسی حدیث سے. مثال کے طور پہ اربعین نووی نے، دیکھے اب سب سے پہلے حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث ان اعمال بالنیات. اچھا ایک سوال ہے میرا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اقرا، اللہ نے فرمایا اقرا. اقرا انسان کب پڑھتا ہے؟ جب کوئی چیز لکھی ہوتی پڑھتا ہے نا، یا انسان جب کسی چیز کو کچھ سناتا ہے پھر کہتا ہے نا کسے تلاوت کرو. جبریل علیہ السلام نے پہلے تو نہیں سنا کہ کیا پڑھنا ہے، فرمایا اقرا، یا تو پہلے سناتے پھر فرماتے اب یہ پڑھیے جو آپ نے سنا ہے، تو مسئلہ تو نہیں تھا نا. کہتے مانا بقارے نہیں کہتے نا، میں آپ کو چیز سناتا ہوں، کہتا ہوں یہ کہو، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں گے کہ نہیں؟ میں کہ یہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کو نہیں آتی پڑھنا وہ کیا کہے گا؟ مانا بقارے، میں تو نہیں پڑھ سکتا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وحی کیسے، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے لکھا ہوا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ حریر کے جنت سے حریر کے ٹکڑے پر لکھا تھا یہ ابتدائی آیات، جبریل علیہ السلام لے کے آئے اور فرمایا اقرا دکھایا، تب فرمایا انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. اور پھر پڑھ کے سنا خود جبریل علیہ السلام نے، اور اس دن سے لے کے دیکھیں ایک مرتبہ پڑھا گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، من احب ان یرجع الیہ فلیرجع، جو دیکھنا اچھا صحیح بخاری میں جا کے دیکھ لے. یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق. صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے، بس اب سمجھے صحیح ریکارڈنگ میں بات آ جائے گی، حریر کے ٹکڑے کے بعد صحیح بخاری میں نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ مصنف شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وحدیث الوحی وابتداء موجود فی اول صحیح البخاری، وحي کی ابتدا کے حدیث جو ہے جو علیہ السلام جب آئے ہیں اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلے وحی ہے، کہاں پہ؟ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کی ابتدا میں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں من احب یرجع الی فلیرجع، جو دیکھنا چاہتا ہے واپس پلٹنا چاہتا ہے صحیح بخاری کی طرف تو دیکھ لے. کیا مراد ہے؟ یہ حدیث جس کو میں نے ذکر کیا ہے. یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. قوله باسم ربک قیل معناه متلبسا بذلک وقیل مستعینا بذلک. اب دیکھیں اقرا فعل امر ہے، پڑھیے. کس کو امر دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کا نام لیتے ہوئے پڑھو، ایک معنی ہے. مطلب بسم یعنی پڑھتے ہوئے، اپنے رب کا نام لیتے ہوئے پڑھو. دوسرا معنی ہے مستعین بذالک، اپنے رب سے مدد مانگتے ہوئے پڑھو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک پڑھتے ہوئے اور دوسرا مدد طلب کرتے ہوئے. ایک میں برکت ہے، دوسرے میں دعا ہے، اور یہ دونوں حرف الباء میں موجود ہیں. سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سے کیا مراد ہے بتائیں؟ ہم کے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. میں نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے میں یہ کام کر رہا ہوں، یعنی میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بسم ربک، تو میرا رب ہے، تو مشکل کشا ہے، تو میرا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. میں یہ کام کرنے، میں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو آسان فرما، میری مدد فرما، اس میں برکت عطا فرما. یہ ہے بسم ربک. اچھا بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ تو میرا سچا معبود ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میں تیرا نام کو، اس پیارے نام کو واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کر یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کام میرے لیے آسان فرما، میری مدد فرما، اس میں برکت عطا فرما. تو وسیع رحمت والا ہے، تیرا رحمت بہت وسیع ہے، تو رحمان ہے، اپنی خاص رحمت سے میری مدد فرما، میرے اس کام کو آسان فرما دے. یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ معنی اس کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر جیسا فرماتے ہیں یعنی اقرأ مستعین بسم اللہ، لأن اسماء اللہ تعالیٰ کلھا خیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام جو ہیں خیر ہیں. وکل اعانۃ یستعین بہا الانسان، اور سب سے مدد اعانت حاصل کی جاتی ہے. ویسے ان بھی اعلیٰ وضو ہی، اپنے وضو میں اعانت حاصل کی جاتی ہے. بسم اللہ کہتے وضو سے پہلے. ویسے ان بھی اعلیٰ اکل ہی، کھانے سے پہلے ہم کہتے ہیں، تو کھانے کے لیے مدد اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں. ویسے ان بھی اعلیٰ جماع ہی، جماع کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. فہی کلحا عون، وہ سارے کے سارے میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. وقال، پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد بسم ربک دون ان یقول بسم اللہ. تو بسم اللہ کیوں نہیں فرمایا؟ ابتدا تھی نا، وحی کی پہلی ابتدا ہے. اقرأ بسم اللہ الذي خلق، نہیں ہے اقرأ بسم ربک الذي خلق. شیخ صاحب فرماتے ہیں مقام ربوبیت کا مقام ہے، الوہیت کا نہیں ہے. ابھی مقام ربوبیت کا، رب کو تو جانتے ہیں نا، ابھی توحید الوہیت کی خبر باقی ہے، ابھی آنی ہے. تو مقام کی مناسبت کیا ہے یہاں پہ؟ ربوبیت ہونی چاہیے تھی. اسے واللہ دیکھ، میں کہتا ہوں اکثر آپ نے سنا کہ قرآن کو واللہ ایک ایک لفظ میں نور ہے، جو لفظ جہاں پہ ہونا چاہیے واللہ ویسے ہی ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام، مخلوق کے کلام نہیں. مخلوق ہمارے نزدیک سوچتے ہیں ہم بسم اللہ اور بسم ربک کیا ہونا چاہیے، ہمارے کم فہم کہیں بسم اللہ ہونا چاہیے، حقیقت میں کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھ، مناسبت دیکھیں، وقت دیکھیں، اعتبار دیکھیں، حالت دیکھیں کون سی ہے. اس حالت میں یہی 100% مناسب لفظ ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا. اس لیے عرب عاجز ہو گئے ہیں، ایک لفظ پکڑنا چاہتی ہوں اپنی جگہ پہ نہ ہو، نہیں پکڑ سکے. سبحان اللہ. یہ چیلنج ہوتا ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ غلطی نہ پکڑ سکے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور حسن اخلاق میں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی ہے، لاجواب ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 نوٹ کر لیں، پڑھ لینا جا کے. ہرقل کا قصہ ہے، جب ہرقل ابو سفیان گیا ہوتا اپنے ایک تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف، تو ہرقل کو پتہ چلا، تو ہرقل نے جمع کیا، ان کو بلایا کون رشتہ دار ہیں، کیونکہ بڑا یعنی سوجھ بوجھ والا شخص، حکمت والا شخص تھا. تو ابو سفیان کو سامنے کھڑا کر دیا، اور ان کے قوم والوں سے کہا سب زیادہ قریبی کون کو یہ ابو سفیان ہے، اس کو آگے کیا باقی پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ اس لیے تاکہ اگر یہ جھوٹ بولے تو وہ اشارہ کریں کہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں بھائی، پھر سوال کیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کافی سوال تھے، کرتے گئے آخر میں ابو سفیان کہتا ہے میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہیں پہ کچھ پکڑوں، 40 سال جس سے دشمنی ہے ایک غلطی پکڑ نہ سکے. اب دیکھیں حسن اخلاق کی انتہا، یہ ہوتے حسن اخلاق کی مثال. ہمارے بھی یعنی سب سے قریبی بندہ ہمارے اتنے اخلاق دیکھ لیں گھر کے اندر کہ ابھی ہمارے 50 غلطیں پکڑ لے گی ہماری، اگر جھگڑا کرنے کو ہے تو سب سے زیادہ غلطیں کون پکڑے گی ہماری، کیونکہ صبح شام اس کو ناک میں دم کر رکھا ہے ہم لوگوں نے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا دشمن آپ وسلم کی غلطی نہ پکڑ سکا. فرماتے ایک جگہ پہ میں نے بڑی کوشش کی تھی کچھ ٹوسٹ ڈالوں، نہ ڈال سکا، وہ بھی نہ ڈال سکا، کہیں پہ یہ نہ پکڑا جائے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا، اشارہ کرتے نا جھوٹ بول رہا ہے. 10 سوال کے قریب کے تقریباً ایک بھی نہ پکڑ سکے، سب کے جواب صحیح دینے پڑے. رق نے کہا اگر تم سچے ہو واقعی اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سے سوالوں کا جواب پتہ چل گیا واقعی اللہ کا رسول ہے، اور اگر میں کر سکتا تو خود چل کے جاتا آپ سلام کے میں پاؤں دھوتا وہاں پہ جا کے. بڑی پیاری حدیث، ذرا پڑھ لیں حدیث نمبر 7 صحیح بخاری میں. نہ ہرقل کا قصہ ہے، نجاش حبشہ کا ہے، ہرقل شام کا روم کا بادشاہ تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں بسم ربک دون ان یقول بسم اللہ لان المقام مقام ربوبیت و تصرف و تدبیر الامور ابتداء رسالت، کیونکہ مقام ربوبیت کا ہے، تدبیر کا ہے، امور میں تصرف کا مقام ہے، اور رسالت کی ابتداء کا مقام ہے، رب سے رسالت آنی ہے. فلهذا قال باسم ربك، الا انه عليه الصلاه والسلام قد رباه الله تعالى تربيه خاصه ورباه كذلك بربوبيه خاصه، اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر وسلم کی خاص تربیت فرمائی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا اور کبھی کوئی بھی غلط کام نہیں کیا. الذي خلق، جس نے پیدا کیا، ای خلق کل شيء، ہر چیز کو پیدا اللہ تعالی نے کیا ہے. كما قال تعالى جل الله تعالى كارشاد وخلق كل شيء فقدره تقديرا سوف قالت رمبردو، لان هر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کی تقدیر مقرر فرمائی. فما وقال تعالى والله تعالى كارشاد الله خالق كل شيء، لا هر چیز کا خالق ہے، وهو على كل شيء وكيل، وهر چیز کا کارساز ہے. سورہ زمر آیت نمبر 62. فما من شيء في السماء ولا في الارض، کوئی بھی چیز نہیں آسمان میں یا زمین میں، من خفی و ظاہر، چاہے وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، وہ صغیر و کبیر، یا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الا وہ مخلوق اللہ عز و جل، الا ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ولہذا قال، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق و حذف المفعول، اللہ نے فرمایا الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، کیا پیدا کیا، مفعول نہیں ہے، مفعول متعین ہے یہاں پہ، خلق السماء، خلق الارض، خلق الانسان، خلق الجن، خلق الانس، کچھ ہے نہیں ہے. اسے جب مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے اس سے مراد عموم ہوتا ہے، قاعدہ یاد رکھیں، مفعول کو حذف کر دیا جائے جب تو اس کا معنی ہوتا ہے عموم، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا. لأن حذف المفعول يفيد العموم اذ لو ذكر المفعول تقيد الفعل به، اگر مفعول کو بیان کر دیا جاتا تو فعل اس سے مقید ہو جاتا مفعول سے. اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان، یا خلق الحيوان، یا خلق السماء، تو پھر باقی کس نے پیدا کیا، آسمان کو تو رب نے پیدا کیا، تو باقی مخلوق کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہاں پر اگر سب کے الگ الگ نام لیتے تو کتنا ہو جاتا. تو حکمت دیکھیں، بلاغت دیکھیں، الذي خلق مفعول کو ختم کر دیا، اس کا مطلب ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا. کوئی زبان جانتے آپ عربی زبان کے علاوہ جس مفعول کو حذف کرے جو معنی عام ہو جائے؟ نہیں ملے گا آپ کو. سبحان اللہ، یعنی تمام مخلوقات، تمام کائنات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ حقیقت جانتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابتدا کہاں سے ہوئی، اس چیز سے جو آپ وسلم جانتے ہیں. اب جانا کس طرف ہے، جو نہیں جانتے، جس کی تلاش میں تھے. اب دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا پیارے انداز سے. لأن حذف مفعول يفيد العموم اذ لو ذكر مفعول تقيد الفعل به لو قال خلق كذا تقدر الخلق بما ذكر فقط اگر یہ فرما دیتے کہ کس چیز کو پیدا کیا تو فعل وہاں تک محدود ہو جاتا. لیکن اذا قال خلق واطلق صار عاما فهو خالق كل شيء جل وعلا, تو خلق کو بغیر قید کے بیان فرمایا تھا کہ یہ عام ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. ثم قال خلق الانسان من علق, مخلوقات میں سب سے پہلے انسان کا ذکر ہوا ہے کیونکہ انسان سب سے اشرف مخلوق ہے. آسمان کا ذکر نہیں ہے, زمین کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم انسان ہے, تو ذکر انسان کا سب سے پہلے کیا ہے. خلق الانسان, کس چیز سے پیدا کیا اس انسان کو, شرف والے انسان کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے, پھر اس کی خلق کی جو حقیقت اس کو بیان کیا تاکہ انسان گھمنڈ میں نہ آ جائے, ارے میں سب سے پہلے, میرا ذکر میں سب سے عظیم ہوں. نہیں, تمہیں پیدا کس چیز سے کیا ہے, خون کے ایک ٹکڑے سے پیدا کیا ہے. جسم پہ لگ جائے تو ہم کراہت ہوتی ہے کہ نہیں, کیا خیال, خون جسم پہ لگ جائے اچھا لگتا ہے, نہیں لگتا. اور وہ خون جو رحم کے اندر ہوتا ہے. سبحان اللہ, خلق الانسان من علق. شیخ صاحب فرماتے ہیں خص اللہ تعالی خلق الانسان تکریم الانسان و تشریفا له, خصوصیت انسان کی تاکہ اس کے تکریم اور تشریف کے لیے ہے. لأن اللہ تعالی یقول ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر, ہم نے تکریم کی شرف یا بنی آدم کا اور ہم نے اسے یعنی اٹھائے خشکی میں اور تری میں, سواری پہ سوار کیا ہے. ورزقناهم من الطیبات, اور طیبات سے رزق عطا فرمایا ہے. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا, اور بہت سارے اپنی مخلوقات جو پیدا کی ہیں ان میں سے بہت سارے مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے. سورۃ الاسراء نمبر 70. فلہذا نص على خلق الانسان, اس لیے نص یہاں پہ ہے انسان کے خلق کے تعلق سے. خلق الانسان اي ابتدا خلقه, انسان کو پیدا کی ابتدا, پیدائش کی ابتدا جو ہے وہ کس چیز سے. من علق, علق جمع ہے اور اسم جمع بھی کہا جاتا ہے, اس کے مفرد کیا ہے, علقہ. علقہ ایک ہے, علق اس کی جمع ہے, یہ اسم جمع ہے. کہ شجر اسم جمع شجرہ, شجر اسم جمع ہے کس چیز کا, شجرہ, ایک درخت شجرہ ہے اس کی جمع جو ہے وہ شجر ہے. اسی طرح علقہ اور علق. والعلق عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة, علق کیا ہے, ایک چھوٹا سا کیڑے نما چیز ہے, اس کی شکل دیکھے کیڑے کی طرح ہے لیکن خون سے بھری ہوئی, خون کا ٹکڑا ہے جو کیڑے کی شکل کا ہے چھوٹا سا. وهذا هو المنشأ الذي به الحياة, یہ زندگی کی ابتدا ہے. لأن الإنسان دم, انسان خون سے بنا ہے. لو تفرغ من الدم الهلك, اگر خون انسان ختم ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے. وقد بين الله عز وجل انه خلق الانسان من علق, اللہ تعالی بیان فرمایا کہ انسان کو علق سے پیدا کیا ہے, خون کے اس ٹکڑے سے پیدا کیا. ولكنه يتطور, پھر انسان جو ہے اس میں تبدیلی آتی جاتی ہے اور وہ تطور کی طرف چلا جاتا ہے. وبين في آیات اخرى, اور کئی دوسری آیات میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا انه خلق الانسان من تراب, مٹی سے پیدا کیا. وفي آیات اخرى, اور دوسری آیات میں خلقه من طين, طين سے, طين کسے کہتے ہیں, تراب مٹی, تین بھی مٹی ہے, کیا ہو گیا بھائی, ہاں تراب تو مٹی ہوتی عام, جو ضرورت تین کلے, کلے کو کیا بولتے اردو میں, ہاں گیلی مٹی, گیلی مٹی جو ہے جب عام مٹی میں پانی مکس کر دے تو کیا بن جاتا ہے, وہ کلے بن جاتا ہے, گیلی مٹی بن جاتی ہے. وہ فی آیات اخرى, اور دوسری آیات میں من صلصال کالفخار, کھن کھناتے ہوئے کمار کیا بناتے ہیں, برتن بناتا ہے نا, اس میں خار بناتا ہے, سوراہی بناتا ہے, تو کھن کھناتے ہوئے سوراہی جیسی ہوتی ہے ویسے. وفی آیات اخرى, دوسری آیات میں مما ان دافق, اچلتے ہوئے پانی سے. وفی آیات اخرى, دوسری آیات میں مما ان مہین, مہین پانی سے. وفی هذه آیات من علق, اور اس آیات میں علق سے. فهل في هذا تناقض, کیا اس میں تناقض ہے, اہل کفر میں سے بعض نے کہا دیکھیں یہ تو کنٹرڈکشن ہے قرآن میں, کہاں پہ ہے یہ آیات لے کے آئے. الجواب ليس هناك تناقض, میں کوئی تناقض نہیں ہے, کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. کیوں, ولا يمكن ان يكون في كلام الله تعالى او مصح الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من التناقض ابدا, اس انڈر لائن کی قاعده ہے, کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے کلام میں اور جو صحیح ثابت ہوا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کبھی کوئی کنٹرڈکشن ہو, تناقض ہو. نہ آیت کا آیت سے ہو سکتا ہے، نہ حدیث کا حدیث سے ہو سکتا ہے، نہ آیت کے کسی صحیح حدیث سے ہو سکتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، اگر نظر آتے تو ہماری فہم میں غلطی ہے. فإن الله يقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولو كان من عند غير الله، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے یہ قرآن مجید ہوتا، لوجد فيه اختلافا كثيرا، تو اس میں بہت ہی کثیر اختلاف پاتے. الى آخر آیہ سورۃ النساء نمبر 82. لكنه سبحانه وتعالى يذكر احيانا مبدا الخلق من وجه، اللہ تعالیٰ بعض اوقات خلق کی ابتدا کسی اور وجہ سے بیان فرماتے ہیں، مبدا الخلق من وجه آخر، پھر کسی اور وجہ سے اور طریقے سے بیان فرماتے ہیں. فخلقهم من تراب، اب مٹی سے پیدا کیسے، کیا مراد ہے؟ لأن اول ما خلق الانسان من التراب، سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا. کسے پیدا کیا؟ مٹی سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کو دیکھیں تو پہلے جو مرحلے کو ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے. پھر جہاں نطفہ علقہ مضغہ، یہ کون ہے؟ یہ انسان جو آدم کی اولاد سے پیدا ہوا ہے. ایک تو آدم خود ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں کو پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، مٹی سے پیدا ہوئے. اب یہ ترتیب دیکھیں ذرا، شیخ صاحب فرماتے ہیں فخلقه من تراب، مٹی سے، لأن اول ما خلق الانسان من التراب ثم صب عليه الماء فكان طينا، پھر پانی اس پہ ڈالا اور طین بن گیا. مٹ بھی کہتے، کلے بھی کہتے، مٹ بھی کہتے، پتہ نہیں کلے مضبوط ہے، مٹ گیلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فكان طينا ثم استمر مده فكان حمئا مسنونا، پھر وہ اسے کسی وقت، یعنی جب یہ گیلی مٹی بن گئی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ سخت ہو گئی ہے، گیلا پن ختم ہو گیا ہے. ثم طالت مدته فكان صلصالا، پھر اور مدت گزری یہاں تک کہ وہ صلصال بن گیا، مزید سخت ہو گیا. یعنی اذا ضربت بيدك تسمع له صلصله كالفخار، اگر ہاتھ سے اسے مارتے تو اس کی آواز گونجتی جیسا کہ کسی سراہی سے آواز گونجتی ہے. ثم خلقه عز وجل لحما، پھر مٹی، پھر اس گوشت سے پیدا کیا، وعظما، اور ہڈیوں سے وعصبا، اور جو رگیں وغیرہ، الى اخره، آخر تک. هذا ابتداء الخلق متعلق بآدم، یہ تخلیق جو کس کی ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. یہاں پہ نطفہ نہیں ہے، علقہ نہیں ہے، مضغہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ ترتیب ہے جو شیخ صاحب نے بیان کی ہے. والخلق الآخر، دوسرا خلق جو ہے، من بنیه، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اول منشأ من نطفۃ، سب سے پہلے جو ان کی ابتداء تخلیق کی جو منشأ وہ نطفے سے ہے. وہی الماء المہین، وہی الماء الدافق، ماء مہین اور ماء دافق جو ذکر ہوئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نطفہ، جو منیہم نطفہ جو مراد ہے اسے. هذه النطفه تبقى في الرحم 40 يوما، 40 دن رحم میں رہتے ہیں نطفہ. ثم تتحول شيئا فشيئا، پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے، 48 تتقلب بالتطور، پھر اس میں تبدیلی آتی ہے، والتدریج، اور آہستہ آہستہ تبدیلی ہوتی ہے، حتى تكون دما علقه، پھر خون کا ٹکڑا بن جاتا ہے جسے علقہ کہا جاتا ہے. ثم تبدأ بالنمو والسخونة، پھر وہ مزید گاڑی ہو جاتا ہے، اور یعنی اس میں وہ بڑھتا بھی ہے اور گاڑھا بھی ہو جاتا ہے. تتطور شيئا فشيئا، آہستہ اس میں تطور آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. فإذا تم 80 يوما، پھر جب 80 دن گزر جاتا ہے، یعنی نطفے کو، انتقلت الى مضغة، یعنی قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الانسان، مضغة شکل اختیار کر لیتا ہے، مضغ کے مضغ سے، مضغ کہتے ہیں چبانے کو، یعنی گوشت کا بوٹو جسے آپ چباتے ہیں، چھوٹی سی بوٹی گوشت جو جسے آپ چباتے ہیں، یہ سائز ہو جاتا ہے، یہ اس کی شکل ہو جاتی ہے. وہ تب قطع اربعین یومن، اور 40 دن تک یہ مضغہ رہتے ہیں. فہذہ 120 یومن، یہ 120 دن ہے. وہ یہ بالاشہر، اور مہینوں کے اعتبار سے، 4 اشہر، وہ بالاشہر 4 اشہر، 4 مہینے. بعد 4 اشہر يبعث الله اليه الملك، 4 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ، خاص فرشتہ جو مقرر ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھیجتا ہے. المکل بالارحام، جو خاص رحم کے لیے موکل ہے. فینفخ فیہ الروح، رحم میں روح پھونکتا ہے. فتدخل روح فی الجسد باذن اللہ عز وجل، یہ روح جو ہے جسد جسم میں داخل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وروح لا نستطيع ان نعرف كنهها، ان نعرف كنها وحقيقتها ومادتها، والروح جو اس کی حقیقت، اس کی کن، اس کا مادہ جو ہے ہم نہیں جان سکتے. اما الجسد فاصله من التراب، جسم تو مٹی سے ہے. ثم في رحم النساء من النطفه، پھر عورتوں کے رحم میں نطفہ ہے، لیکن الروح لا نعرف من اي جوہر ہی، لیکن روح کے بارے میں ہم نہیں جانتے کس چیز سے بنی ہے، یعنی جو ذکر ہوا ہے نطفہ ہے، علقہ مضغہ یا مٹی ہے، یہ کیا ہے، کس کے تعلق اس چیز سے؟ جسم، جسم تخلیق ہے، اور جسم اور روح میں جب پھونکی پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے. جسم تو جانے کی چیز سے پیدا ہوا، لیکن روح کی چیز سے پیدا ہوئی ہے، روح کیا چیز ہے؟ اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. جیسا فرمایا ولا من ای مادہ، یا کس مادہ سے نہیں جانتے، ارشاد باری تعالیٰ ہے. ویسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے تعلق سے. قل الروح من امر ربی، کہہ دے ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، روح میرے رب کے حکم سے ہے. وما اوتیت من علم الا قلیلا، اور تم لوگوں کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی کم. سورۃ الاسراء نمبر 85. فینفخ الملک الروح، روح فی ھذا الجنین، تو فرشتہ جو ہے روح پھونکتا ہے اس بچے میں. فیبدا يتحرك، اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. لأن نماءه الأول كان ماء الأشجار بدون احساس، کیونکہ جو پہلا بڑھنا تھا بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر روح پھونکنے سے، جو پہلے چار مہینے گزرے ہیں، بچہ بڑا تو ہے، اب زندہ ہے مردہ ہے؟ زندہ تو ہے، لیکن روح تو نہیں ہے نا، انسانی روح نہیں ہے، لیکن زندگی کی روح ہے وہ تو موجود تھی. جو اثر روح انسان کو روح ہے، وہ چار مہینے کے بعد خاص فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے. تو بچے کے جسم جو بڑھ رہا ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ جیسے کہ پودے، درخت دیکھ لیں آپ، بڑھتے ہیں، کیا درختوں میں بھی روح ہوتی ہے؟ کیا خیال، درخت زندہ ہے؟ زندہ تو ہیں، لیکن روح ہوتی درختوں میں؟ نہیں، روح نہیں ہوتی. بعد ان تنفخ فيه الروح يكون آدمی يتحرك، جب روح پھونکی جاتی ہے چار مہینے کے بعد، اب حرکت جو ہوتی ہے ایک انسان کی حرکت سمجھی جاتی ہے. ولہذا اذا سقط الحمل، اس کو انڈر لائن کریں، حکم ہے. ولہذا اذا سقط الحمل، اس لیے اگر حمل ساقط ہو جاتا ہے، ابارشن ہو جاتی ہے، من البطن، پیٹ سے، قبل 4 اشہر، چار مہینے سے پہلے، دفن فی ای مکان، کسی جگہ پہ دفن کر دیا جاتا ہے، من الارض، زمین میں سے، بدون تغسیل، بغیر غسل دیے، ولا تکفن، بغیر کفن دیے، ولا صلاۃ علیہ، اور کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اس پہ، ولا یبعث، وہ دوبارہ زندہ بھی نہیں کیا جائے گا وہ، لأنہ لیس آدمیاً، کیونکہ ابھی وہ انسان بنا ہی نہیں. چار مہینے کی عمر سے پہلے بچہ اگر ماں کے پیٹ سے نکل جاتا ہے، ابارشن ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتا ہے، تو یہ بچہ جو ہے اس میں، کیونکہ روح نہیں پھونکی گئی، تو یہ احکام شرعی مترتب آتے ہیں. کوئی غسل نہیں، کوئی کفن نہیں، کوئی نماز جنازہ نہیں، اور دوبارہ بھی اسے زندہ نہیں کیا جائے گا. کیسے زندہ نہیں کیا جائے گا؟ روح پھونکی جائے گی تو پھر زندہ کیا جائے گا نا، جب روح پھونکی نہیں گی اس کے اندر، تو اس لیے وہ دوبارہ بھی زندہ نہیں کیا جائے گا. جی، ابارشن سے کرو، کوئی لوگ معروف مسکیریج جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اکثر نہیں جانتے، وہ میڈیکل ٹرم ہے. تو اب جزاک اللہ خیر، آپ فرق بتا رہے ہیں. عام لفظ ہم ابارشن کہتے ہیں جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، مسکیریج وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، وہ گر جاتا ہے، یہاں پہ مراد مسکیریج ہی ہے. تو لفظ میں نہیں بیان کیا، کیوں مجھے لگتا ہے میڈیکل ٹرم ہے، اکثر لوگ شاید نہ جانتے ہوں. اللہ آپ کو جزاک خیر دیں، آپ نے بتا دیا تاکہ مزید وضاحت ہو جائے. پیش ایسا فرماتے ہیں، وبعد 4 اشہر، اور مزید انڈر لائن کریں، ابھی حکم جاری ہے. وبعد 4 اشہر، اور چار مہینوں کے بعد، اذا سقط، جب بچہ گر جاتا ہے، یجب ان یغسل، واجب ہے اس غسل دیا جائے، ویکفن، اسے کفن دیا جائے، ویصلی علیہ، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ویدفن فی المقابر، اور قبر میں اسے دفن کیا جائے گا. کیوں؟ لأنه صار انسانا، کیونکہ اب وہ انسان ہے. ویسمى ايضا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا. چار مہینے کے بعد، پانچ مہینے کا بچہ ہے، چھ مہینے کا، سات مہینے کا، آٹھ مہینے کا بچہ، پانچ مہینے کا بچہ زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا، مر جاتا ہے. چار مہینے کا بچہ پیدا ہوا، چار مہینے کے بعد سقط ہو گیا، مسکریج ہو گیا، اور بچہ گر گیا ہے. چار مہینے کے بعد، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ کفن بھی دینا ہے، غسل بھی کرنا ہے، اور دفن بھی کرنا ہے. لیکن ایک عجیب سی بات بھی سن لیں آپ، شاید اکثروں کو پتہ نہیں ہے چیز، وہ سب ایضا، نام بھی رکھا جائے گا. اس کا نام کیا ہے؟ كيف؟ لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه اسكو نام سے بلایا جائے گا, نام تو رکھا نہیں باپ نے تو نام رکھا جائے گا اس کا. ويعق عنه, عقيقة بھی کیا جائے گا اس کا. لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عمن بلغ سبعة أيام بعد خروجه, لكن یہ عقيقة جو ہے اس کی تأكيد ویسے نہیں جیسا کہ بچہ مکمل پیدا ہو جاتا ہے وہ سادی کے بعد عقيقة کیا جاتا ہے, اس میں زیادہ تأكيد ہے. یہ عقيقة جو ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, یہ جائز ہے اور وہ مستحب تأكيد کے ساتھ جو بچہ مکمل پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بچہ اگر پیدا ہو گیا اور سات دن سے پہلے مر گیا, ٹھیک ٹھاک بچہ تھا, نو مہینے کا پورا بچہ تھا, سات دن کے بعد مر گیا, پھر بھی عقیقہ کیا جاتا ہے تو تأكيد کے ساتھ. اچھا, چار مہینے کے بعد بچہ گر گیا ہے, اس کا عقیقہ بھی کرنا جائز ہے, کر سکتے ہیں, بعض علماء مستحب بھی کہتے ہیں اسے بھی, لیکن کم تأكيد کے ساتھ. چار مہینے سے پہلے کوئی عقیقہ نہیں, کوئی کفن کوئی دفن, وہ تو ہم نے جان لیا ہے. تو بچہ تمہارا گیا, عقیقہ کس لیے کرنا ہے؟ تو نام تو اس لیے ہے تاکہ نام سے پکارا جائے گا, انسان کا نام ہے, انسان کا بچہ ہے, تو عقیقہ کس لیے؟ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ دم, دم شکران, یہ شکر ادا کرنا ہے اپنے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے, ماں کو بھی باپ کو بھی, کیونکہ دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ موجود جو محروم ہیں اس نعمت سے, محروم ہیں. تو شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے اپنے رب, اس لیے عقیقہ کیا جاتا ہے. شفاعت بھی کرے گا, کوئی شک نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, على كل حال, بہرحال, هذا الجنين في بطن امه يتطور حتى يكون بشرا, یہ بچہ جو ہے بڑھتا اپنے ماں کے پیٹ کے اندر یہاں تک کہ وہ انسان بن جاتا ہے. یاذن الله عز وجل له بعد المده التي اکثر مت کو عادت تسعۃ اشہر فخرج الى الدنيا, پھر ایک خاص مدت جو عادت کے طور پہ نو مہینے ہے رہتا ماں کے پیٹ کے اندر, پھر دنیا میں آ جاتا ہے, ماں کے پیٹ سے خارج ہو جاتا ہے. وہ بہاد مناسبہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, اس مناسبت سے میں یہ بتاؤں, ابینوں, میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, ان للانسان اربع دور, انسان کی چار زندگیاں ہیں جس سے انسان گزرتا ہے. دور گھر کو بھی کہتے ہیں, جگہ کو بھی, اور زندگی کو بھی کہتے ہیں. الدار الاولی, جو پہلے گھر ہے بندے کا, یا پہلی زندگی, فی بطن امی, ہی ماں کے پیٹ کے اندر کی. الدار الثانیہ, دوسری, فی الدنیا, یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں. الدار الثالثہ, تیسری دار جو ہے, فی البرزخ. والدار الرابعہ, فی الجنت او النار وهي المنتهى, یا جنت ہے یا دوزخ ہے اور اس کے بعد کوئی اور دار نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے یا جنت میں یا دوزخ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اقرا ربک الاکرم, اگلی آیت, اقرا, تکرار للاولى, پہلے لفظ کی تکرار ہے, لیکن هل هي توکید او هي تاسیس, کیا تاکید کے لیے اقرا دوسری مرتبہ بیان کیا ہے یا نیا جملہ بیان کرنے کے لیے تاسیس ہے؟ الصحیح انها تاسیس, الصحیح انها تاسیس, صحیح ہے کہ یہ تأکید کے لیے تکرار نہیں بلکہ یہ تأسیس کے لیے ہے. وان الاولى اقرا باسم ربك الذي خلق, قل ما يتعلق بالربوبيه, جو پہلا جملہ ہے اس کا تعلق ربوبیت سے ہے, اس لیے اقرا کا لفظ بیان فرمایا ہے. واقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم, قلت بما يتعلق بالشرع, اس کا تعلق شریعت سے ہے, جس کی تلاش اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ بھی اقرا ہے, اب یہ بھی اقرا ہے, دیکھیں ابتدا ایک جیسی ہے. آپ سلم کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہاں سے ہوئی. اقرا باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق, اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم. فالاولى ما يتعلق بالقدر, پہلا جو اس کو تعلق تقدیر سے ہے, کیونکہ خلق کا تعلق انسان سے نہیں ہے, انسان کے بس کی تقدیر کب پیدا ہونا کب نہیں ہونا نہیں, وہ اللہ تعالی مرضی ہے, مکمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, پہلے گر جاتا ہے, کس کی مرضی سے؟ رب کی مرضی سے جل شانہ. والثانیہ بما يتعلق بالشرع, دوسرا جو اس کا تعلق شریعت سے ہے. لنا تعلیم بالقلم اکثر ما يعتمد الشرع علیہ, کیونکہ قلم سے جو تعلیم ہے شریعت جو ہے اکثر اسی پہ اعتماد کرتی ہے. اذ ان الشرع يكتب ويحفظ, کیونکہ شریعت لکھی جاتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. والقرآن يكتب ويحفظ, والقرآن میں لکھا بھی جاتا ہے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، وسنت تکتب تحفظ، اور سنت کو بھی لکھا جاتا ہے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، وکلام العلماء یکتب یحفظ، علماء کی کلام بھی لکھی جاتی ہے اور حفاظت کی جاتی ہے، فلہذا اعاد اللہ مرۃ ثانیہ، اسے اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ بیان فرمایا. والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.